الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس وقت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و مناقب کی آج دوسری نشست ہے، جس میں آپ کے مناقب اور آپ کے دور خلافت کے حوالے سے چند ضروری ابحاث آج کے درس میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنی توفیق رفیق سے ہماری حمایت فرمائے اور اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں حق پر صراط مستقیم پر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا گامزن اور اس پر پابند رکھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و خصائل کے حوالے سے کل ہم نے ایک مختصر سا مقدمہ ذکر کیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کی حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو والہانہ وابستگی ہے، جو قلبی وابستگی ہے، اس پر ہمارے کیا نظریات ہیں اور کیا وضاحت ہے وہ ہم نے ذکر کی ہیں۔ آج اسی بات کو کچھ مرحلہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ سیدنا علی کے ساتھ اور جملہ اہل بیت کے ساتھ حضرات اہل بیت کی کیا محبت و عقیدت ہے، اس پر جزوی بات کی گئی، تفصیلات دگر اور تقاریر کے اندر موجود ہیں۔ نوجوانوں کے بے حد اصرار کی بنا پر آج ایک خاص موضوع کی طرف ہم چل رہے ہیں تاکہ اس کی وضاحت ان کے ذہنوں کو کسی اور کی بات ان کو تشویش کا شکار نہ کرے، لہذا جو صحیح معتدل اور درست اور متوازن راستہ ہے جو اہل سنت و جماعت اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے اعظم الفضائل میں سے سب سے عظیم وصف تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے ساتھ براہ راست بالکل متصل ہو کر جڑ جانا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کے آپ صاحبزادے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ صدیقہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مہاجرات میں سے ہیں، بہت قریب ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تین، بعض علماء نے لکھا تیسری خاتون تھی، بعض نے کہا چوتھی خاتون تھی، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دست منیر پر ایمان لایا اور اسی عقیدے اور اسی سچے دین کے اوپر آپ کی رسالت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کی دل سے بھی تصدیق کی اور زبان سے بھی اس کا برملا اقرار کیا، اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ایک والہانہ تعلق یہ بھی رہا کہ جب سیدہ آمینہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دار فانی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ظاہری پرورش کے اندر جس خاتون نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصال پر باقاعدہ یہ بات ذکر فرمائی کہ یا اللہ یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد. مجموعہ زوائد لیا. میں جب بھوکا ہوتا تھا تو یہ کھانے کو دیتی تھی اور جب میں پیاسا ہوتا تھا تو یہ مجھے پینے کو دیتی تھی. آگے اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اور اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود سمیت چار بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی طالب ہیں, اس کے بعد عقیل ہیں, اس کے بعد جعفر ہیں, اور اس کے بعد سیدنا مولا علی ہیں. آپ کے والد کو ابو طالب کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں. اور طالب کے ایمان کے بارے میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ بدر میں باقاعدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ آئے تھے, لیکن جب انہیں کفار کے تمام عزائم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑا نہیں اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. لیکن ان کے ایمان کے بارے میں اہل سنت قائل نہیں ہے, لیکن باقاعدہ بعد میں حضرت عقیل اور حضرت جعفر ان کے بارے میں اہل سنت کی روایات مسلم موجود ہیں کہ یہ باقاعدہ سیدنا عقیل نے اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی نے باضابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان کو قبول کیا ہے, اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کے لیے اپنی مالی اپنی جانی والہانہ عقیدت کا نذرانہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے. ہم اہل بیت کے اندر, اہل سنت و جماعت اہل بیت کے اندر سیدنا عقیل کی اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت میں سیدنا عقیل کی اولاد بھی ہے, اور ہمارے نزدیک اہل بیت کے اندر حضرت جعفر کی اولاد بھی ہیں. ہمارے اندر ہمارے لحاظ سے حضرت اہل بیت کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر اور ازواج سے جو اولادیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس طرح کہ میں بھی خاص ایک موضوع یہاں پر ذکر کروں گا کہ حضرت علی کی اولادیں کتنی تھیں, وہ صاحبزادگان کتنے تھے, وہ میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. تو آل عقیل, آل جعفر, آل علی, آل عباس رضوان اللہ علیہ اجمعین, حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی جتنی اولاد ہیں ان کو بھی اہل سنت و جماعت اہل بیت میں شمار کرتے ہیں. لیکن اہل بیت میں ازواج مطہرات سب سے پہلے آتی ہیں. قرآن نے انہیں سے خطاب کیا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر قرآن کے تسلسل نے سب سے پہلے امہات المومنین سے خطاب کیا ہے, جس میں میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ زینب اور جملہ ازواج مطہرات, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ تمام ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شمار ہوتی ہیں گھر والوں کے اعتبار سے. اب گھر والوں کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں, ایک تو بیت سکنہ کے حوالے سے ہے, ایک بیت سحر کے حوالے سے ہے, اور ایک بیت اقارب کے حوالے سے ہے, جو گھر میں رشتے دار ہیں ان کے حوالے سے, جو گھر میں رہتے ہیں ان کے حوالے سے, اور جو اولاد ہیں ان کے حوالے سے. اہل سنت کسی ایک شق کو خاص نہیں کرتے ہیں, بیت کے معنی کو عام لیتے ہیں. گھر کا تعلق جن برادریوں سے, جن رشتے داروں کے ساتھ اور جن قریبی مراسم کے ساتھ ہوتا ہے, ان تمام کو اہل سنت و جماعت اہل بیت میں شمار کرتے ہیں. چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو سب سے پہلے, کیونکہ گھر کی سب سے بڑی زینت ہی خواتین ہوتی ہیں, بیویاں ہوتی ہیں, تو وہ تو سب سے پہلے اس میں سر دست شامل ہیں. اس کے بعد حضور کی بیٹیاں اس میں شامل ہیں, حضور کے صاحبزادگان ان سے ثابت ہیں, حضور کے نواسے نواسیاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں اس میں شامل ہیں, سرکار کے چچا اور ان کی اولادیں اس میں شامل ہیں. تو یہ چچا زاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی اولادیں, ہم اہل بیت کے معنی کو اس عموم پر رکھتے ہوئے کہ بیت کا اطلاق گھر جن رشتے داروں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, چاہے وہ مستقل رہائش رکھنے والے ہوں, چاہے قرابت کا رشتہ رکھنے والے ہوں, چاہے سسرالی رشتہ رکھنے والے ہوں, ہم تمام کو اہل بیت کے اندر شمار کرتے ہیں. عموماً یہ بات ذکر نہیں کی جاتی, اس کو ذرا توجہ سے آپ سنیں. اہل بیت کے اس کانسیپٹ کو نہیں ذکر کیا جاتا, تو لہٰذا اس کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ رکھیں. میں بھی آپ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. اس وقت میرے سامنے مجموعہ زوائد ہے اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 9 ہے, حدیث نمبر 15399. اور یہ حدیث پاک علامہ ہاشمی علیہ رحمہ نے طبرانی معجم الکبیر اور اوسط سے لی ہے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو والہانہ تعلق تھا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا علی کی والدہ تھی ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عند رأسها فقال رحمك اللہ یا امی کنت امی بعد امی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار ان کے سر مقدس کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ آپ پر رحمت فرمائے، آپ میری ماں تھی میری ماں کے بعد، جب میں بھوکا ہوتا تو آپ مجھے پیٹ بھر کھلاتی تھی، جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تھی تو آپ مجھے کپڑا دیا کرتی تھی، اور مجھے آپ میرے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کیا کرتی تھی، اور میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کی رضا کا طالب ہوں، اور قیامت کے دن آپ کی نجات اور دنیا و آخرت میں آپ کی نجات کا طالب ہوں. ثم امر ان تغسل ثلاثا، پھر حکم فرمایا کہ میری ماں کے لیے جو ہے وہ غسل کے لیے پانی لاؤ، اور اتنا پانی لاؤ کہ جس سے تین دفعہ میری ماں کو غسل دیا جا سکے. فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور، جب پانی لایا گیا تو سرکار نے فرمایا اس میں کافور ڈالو. سبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، سرکار نے اس پانی کو جب لا کر رکھا گیا اور کہا گیا رسول اللہ یہ پانی آ چکا ہے اس میں کافور بھی ہے، تو سرکار نے اپنی آستینوں کو اوپر کر کے تین دفعہ اس پانی کے اندر ہاتھ داخل کیا. ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمیسا فالبس ایاہ وکفنہا ببرد فوقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خاص جبہ مبارک جس کو حضور ہمیشہ زیر تن فرماتے تھے وہ نکال کر دیا اور فرمایا کہ میری ماں کو جو ہے اس سے کفن دیا جائے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ و ابا ایوب انصاری و عمر بن الخطاب و غلام اسود یحفرون فحفروا قبرها. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو، حضرت ابو ابی انصاری کو، سیدنا فاروق اعظم کو اور ان کے غلام اسود کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر میری والدہ کے لیے قبر تیار کرو. کہتے ہیں کہ جب فلما بلغ اللحد، جب قبر تیار ہو گئی تو حفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، اس کے اکثر حصے کو سرکار نے اپنی ہاتھ سے صاف کیا تھا. وخرج تراب ترابہ بیدیہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مٹی کو اپنے ہاتھ ہی سے نکالا تھا. فلما فرغ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسترجع فیہ، جب قبر تیار ہو گئی، اب نسبتیں ذرا دیکھتے رہیں، پہلے کہا یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد، یہ عقیدت اور منقبت سرکار نے ذکر کی، مجھے بھوک لگتی تو یہ کھانے کو دیتی، مجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی تو یہ مجھے کپڑا دیا کرتی تھی، اور پھر سرکار نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، پھر اسی پر انحصار نہیں کیا، آگے بڑھ کر جب پانی منگوایا تو اس میں اپنے دست مبارک کو داخل کر کے اس پانی کو متبرک بھی بنایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک بھی عطا فرمایا، یہ باعث برکت تھا، اور سرکار نے جبہ جس کو بھی دیا باعث برکت تھا. یہاں پر وہابی ایک اعتراض کرتے ہیں، اس کا میں جواب دے دینا چاہتا ہوں. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ کفر کی حالت میں مرا، جب وہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کر حضور نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت کا فرعون مرا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہم نے کہا واقعی میں حضور بد دعا نہیں کرتے، نہ حضور کی کوئی دعا بد ہوتی ہے، اس کو دعا ضرر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے بد دعا نہیں کی اس تناظر میں، تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لفظ حضور کے لیے نہیں بولا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا بد نہیں ہے، لیکن حضور نے دعائے ضرر ضرور فرمائی ہے، جیسے بیر معونہ کا واقعہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، ان پر لعنت پڑھی ہے مسجد کے اندر، جو اللہ رسول کا نافرمان تھا اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شدت فرمائی ہے. یہ مزاج ذرا بالکل بیلنس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی طرف نہیں کہ نہیں حضور نے تو کسی کے خلاف نہیں بولا. تو پھر چور کے ہاتھ کس نے کاٹے تھے؟ آپ کے چچا نے کاٹے تھے. جو رجم کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ سارے معاملات جو اللہ اس کے رسول کا مخالف رہا، باغی رہا، بدر میں حضور نے تلوار کس کے لیے اٹھائی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کس سے جہاد کیا تھا؟ تبوک میں کس کے لیے گئے تھے؟ کوئی لڈو اور حلوہ پیش کرنے گئے تھے یا جہاد کے لیے گئے تھے؟ تو لہذا جو اللہ اس کے رسول کا باغی تھا، حضور نے اس پر شدت فرمائی ہے، اور یہ شدت کرنا، جہاں پر شدت کرنا ہے وہاں، جہاں سختی کرنی چاہیے، جہاں دین نے بتایا سختی کرنا تو وہاں سختی کرنا ایمان ہے، اخلاق ہے، اور جہاں نرمی کرنی چاہیے، جہاں دین نے بتایا ہے وہاں نرمی کرنا ایمان ہے. اس کو بگاڑ دینا یہ غلط بات ہے، جہاں نرمی کرنی تھی وہاں سختی کر دی یہ فساد ہے، اور جہاں سختی کرنی تھی وہاں نرمی کر دیا یہ فساد ہے. اس لیے کہ خلق، اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گڈ مینر، جو اچھے اخلاق ہیں، ان کے اندر صرف جو ہے پیار محبت نہیں ہے، سختی بھی اچھے اخلاق ہے، لیکن جو اس کا مستحق ہو اس تک وہ بات کی جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک جملہ ذرا سنی، حدیث کی تشریح ہو جائے تاکہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، مدینہ منورہ سورہ منافقون اگر آپ پڑھیں، آپ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں تو سورہ منافقون 28 پارے میں نکالیں، صد الفاظل نے جو اس کا حاشیہ لکھا ہے اس ترجمے کے ساتھ اس کا حاشیہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب منافقین کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے. میں صرف ان کا بنیادی کانسیپٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ منافقین کے نظریات کیا ہیں، وہ کس چیز پر بلیو رکھتے ہیں اور مسلمان کس چیز پر رکھتے ہیں، مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے، منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے. دونوں کے لباسوں میں فرق نہیں ہوتا، دونوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، دونوں کی پگڑیاں تھیں، دونوں کی داڑیاں تھیں، دونوں کی پگڑیاں تھیں، دونوں بیک وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ظاہری صورت میں کوئی چیز ان کو بانٹتی نہیں تھی، بانٹا ان کو ان کی فکروں نے. سمجھ رہے ہیں میری بات، ہوش میں ہیں آپ؟ بانٹا ان کو ان کی فکروں نے، ظاہری لباس نے نہیں بانٹا. وہ بالکل اسی طرح کا انداز اختیار کرتے تھے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا کرتے تھے. فکروں سے، فکروں نے ان کو مومن کہا، فکر ہی کی بنا پر، خرابی فکر کی بنا پر ان کو منافق کہا گیا. فرق کیا تھا؟ منافقین عمل پر زیادہ انحصار کرتے تھے، رسول اللہ کی نسبت ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. حضور سے تعلق، حضور کی عقیدت، حضور سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عقیدت اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے لیے قربانی دینا، حضور کی ایک ایک نسبت کا احترام کرنا، ایک ایک نسبت کو اس طرح منانا اور اس طرح سجانا اور اس طرح پیش کرنا کہ دنیا کہے کہ واقعی میں اگر عاشقوں کو کوئی مثال دی جائے تو حضرت صحابہ سے ان کو بھیک لینی چاہیے. اس لیے کہ ابو سفیان نے بھی یہی کہا تھا نا، حضرت زید بن دسنا کو دیکھ کر، کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے ہیں لیکن میں نے ایسے وفادار نہیں دیکھے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوا. کیونکہ جب غزوہ سرایا نجد کے اندر، یہ بالکل جب حضور ہجرت کر کے آئے، یہ بدر سے پہلے ہو رہا ہے، جب حضور جیسے ہجرت کر کے آئے تو سرایا نجد ہوا ہے، نجد کے علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا تھا تو انہوں نے حضور کے صحابہ کو پکڑ لیا. پکڑنے کے اندر حضرت زید بن دسنا کو بھی پکڑا گیا تھا. جب ان کو گرفتار کیا گیا اور کفار مشرکین کے حوالے کیا گیا تو ان کو باقاعدہ جلات نے وہاں پر لٹا دیا جہاں پر لٹا کر لوگوں کی گردنیں کاٹتی تھی، اچھے اچھے بول جاتے ہیں. تو جب لٹا دیا، کلہاڑا سامنے موجود تھا، حضرت زید بن دسنا صحابی رسول ہیں، جب ان کی گردن کو مارنے کا وقت آیا تو ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کے، ہم اہل سنت کے نزدیک آپ صحابی رسول ہیں، جو آپ سے بغض رکھے وہ رافضی شیعہ ہے اور جو آپ سے محبت رکھے گا وہی سنی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. یقیناً زمانے جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی، اسلام لانے کے بعد جب خدا نے معاف کر دیا ہے تو شیعوں کی ڈگریوں کی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ لڑے ہیں، فاروق اعظم کے دور میں جہاد میں ان کی آنکھ شہید ہوئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے اللہ کی راہ میں گویا کہ جام شہادت کو نوش کیا ہے. یہ ان کے اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہاں، یہ قریش کے سردار تھے، سردار ہونے کے حوالے سے کچھ فکری مخاصمت تو ہوتی ہے لیکن دل سے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اقرار تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے کہ کیونکہ حضور کے شروع دور سے دیکھ رہے ہیں نا، یعنی مکہ کی گلیوں سے دیکھ رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے دیکھ رہے ہیں. اور ابو سفیان ظاہر سی بات ہے جو قریش جیسی ذہین قبیلے کے سردار ہوں اور ان کے سب سے بڑے قائد ہوں اور ان کے سردار ہوں تو وہ ایک ایک چیز کا معائنہ کرتے تھے حضور کا کہ یہ جو کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے. دن کے روشن، جس طرح سورج اپنی آمد پر خود روشنی ہے، اس طرح رسول اللہ کی سیرت اپنی آمد پر خود روشنی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ابو سفیان ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، سرکار کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر بدر سے لے کر یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت جنہوں نے اسلام جب انہوں نے قبول کیا ہے تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے آپ کی ایک ایک اداؤں کو دیکھا ہے اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میری زبان آپ کے لیے نہیں چلتی رسول کہنے کو، ہاں میں آپ کے رب کو تو مان چکا ہوں یا رسول. سچی آدمی تھے نا، عرب ہیں، سچی آدمی ہیں، تو سچی آدمی تھے. کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب کو تو مان چکا ہوں کہ وہ ایک ہے اور اس نے آپ کو بھیجا ہے لیکن آپ کی محبت میرے دل میں اترتی نہیں ہے. صاف بات کر دی انہوں نے، ظاہر سی بات ہے نہیں اترتی، اب میں کیا کروں اس کے لیے. تو یقیناً جو فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر تھے مکہ مکرمہ کے اندر اور بڑے بڑے وفود، اپنے ہونے کا ذرا ثبوت مجھے دیں گے آپ، جب بڑے بڑے وفود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو آپ مصافحہ کرتے، بڑے بڑے جن کے لیے ابو سفیان آرزو رکھتے تھے کہ کبھی آ کر مجھ سے بھی تو ہاتھ ملائیں، لیکن آج وہ امنڈ کر حضور کے پاس آ رہے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کو چوم رہا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شانے کو چوم رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کو چوم رہا ہے. تو اس احترام کو دے کر قریب ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے قریب بٹھایا ان کو اور یہ سب معاملات دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا, میں حضور کے قریب بیٹھا تھا, روایت میں آتا بائیں طرف بیٹھی تھی, قریب بیٹھا تھا اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر ان کو یہی چاہیے تھا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خیال آیا, کیونکہ اس کو اس تناظر میں سوچئے کہ اب مکے کے سردار حضور ہیں, ان کی سرداری گئی, تو سرداروں کے ذہن کے حوالے سے سنیے کہ اپنی سیٹ کوئی تھوڑی کوئی کسی کو دیتا ہے, تو اب تک ایمان اس اعتبار سے داخل نہیں ہوا ہے نا, تو وہ اس سرداری ذہن کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سارا میرے ہاتھ سے گیا اور حضور کے پاس آ گیا. یہ وہی مکہ ہے جس میں حضور کو یہاں سے نکالا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر آئے اور پورا مکہ ان کے ہاتھ میں آیا. صلح, آپ ان کی سنجیدگی مزاج دیکھیے, وہ صلح حدیبیہ کے صلح نامے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے تاریخ پڑھتے ہیں آپ, تقریریں سنتے ہیں تو یاد رہتی ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو تشریف لائے تھے, سرکار نے خواب دیکھا, میں اس کو یہاں سے جوڑ دیتا ہوں, سرکار نے خواب دیکھا, ابھی حضور ہجرت کر کے چلے گئے 6ٹے سال, سرکار نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف کا طواف کرنے آیا ہوں. خواب دیکھا اور سرکار روانہ ہو گئے. 1400 صحابہ کو لے کر جب حضور آئے تو حدیبیہ کا مقام جو حدود حرم کے قریب ہے, آدھا حصہ حرم کے اندر ہے, آدھا حصہ اس کا حل کے اندر ہے, سرکار وہاں پر رک گئے اور کفار نے حضور کو روک دیا. اس دن سرکار کو عمرہ کرنے نہیں دیا. وہاں پر ایک صلح نامہ طے ہوا جس کو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا. وہ 10 سے زیادہ شکیں ہوئیں, وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی. اس لیے فتح تھی کہ وہاں پر باقاعدہ اور باضابطہ قریش مکہ نے مسلمانوں کا اور مدینے کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا. دو آدمی حضور سے بحث کرنے کے لیے آئے قریش مکہ کی طرف سے, ان کے سفیر بن کر, ایک سہیل اور ایک جو تھے, سہیل پہلے آگے آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنا شروع کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات کرنا شروع کیے. تو کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ صحابہ کے, وہ حضور سے اتنی سختی سے بات کرتا تھا کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو خنجر ہیں اس کے سینے میں اتار دیں گے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے نرمی کرتے تھے. تو سب سارے صحابہ میں حضور کے مزاج کے شناسا جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر دیگر صحابہ کو روکتے تھے کہ چپ ہو جائے, اس میں کوئی بہتری ضرور ہے, حضور اگر اس کے لیے نرمی کر رہے ہیں اور حضور اب تک یہاں رکھے ہوئے تو اس میں ضرور اس میں حکمت ہے. ایک وقت آیا جب حضور حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے, اب بالکل حضور کے وصال سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ بالکل آگے چلے, آپ 4-5 سال آگے چل جائیں اس واقعے کے بعد. صلح یہ جب حضور حجۃ الوداع میں آئے تو عرفات کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے چند صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ ایک چیز تمہیں دکھاؤں میں, آؤ. وہ آئے کہا دیکھو وہ کون ہے, کہاں ایک آدمی بیٹھا ہے وہ حضور کے پاؤں دھو رہا ہے, وضو کرا رہا ہے آقا کو تو پاؤں دھو رہا ہے. کہا تم نے دیکھا نہیں یہ کون ہے, کہا جا کے قریب دیکھو کون ہے. کہا رہے یہ تو سہیل بن عمر ہے. کہا یہ دیکھو یہ وہی تھا جو حدیبیہ میں آیا تو حضور سے سخت باتیں کرتا تھا, دراصل حضور کی نظر مبارک میں اس کا ایمان تھا, اس لیے حضور نے اس پر نرمی فرمائی. وہی سہیل جو گردن اٹھا کر بات کرتا تھا آج حضور کے پاؤں کو چوم کر حضور کے پاؤں دھلا رہا ہے. تو یہ صلح نامہ جو مرتب ہوا تھا اس میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جھگڑیں گے نہیں. یہاں سیدنا ابو سفیان کے مسئلے کو کلیئر کرنا ضروری ہے, اس لیے میں ذرا پیچھے سے آیا ہوں. اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ 10 سال مسلمان اور کفار, مدینے والے اور مکہ والے آپس میں جھگڑیں گے نہیں. اب جو لوگ مر گئے ہیں یا مسلمانوں کی جانب سے شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بچوں کی تربیت کریں گے, ان کی تعلیم کا خیال رکھیں گے, یہ جھگڑے کی چیزیں ذرا چھوڑ دیں گے 10 سال کے لیے. اس معاہدے کو کر کر کفار پھنس گئے, اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہے وہ ہو جائے, مرضی سے مسلمان ہونا چاہے وہ ہو جائے. اور ایک شک انہوں نے اوپر یہ رکھی تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مکہ آ گیا, ہوش سے سنیے ذرا, مدینے سے مکہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر ذمہ داری عائد کیے کہ وہ ہمیں واپس کریں گے. سیدنا عمر کو جلال آیا, حضور یہ تو بالکل الٹی شک ہے, جب ہمارا کوئی بندہ چلا گیا یہ واپس نہیں کریں گے, تو اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی مکے سے ان کے ظلم سے بھاگ کر مدینہ آ گیا تو ہم کیوں واپس کریں گے. سرکار نے فرمایا عمر خوش چپ رہو, سب خیر ہو جائے گا, جو یہ کہہ رہے ہیں مانتے چلے جاؤ. اور اس کو مان کر, حالانکہ مطالبہ ان کا تھا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں تھا, اس مطالبے کو خود رکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ لیا تھا. سرکار روانہ ہو گئے. یہاں پر مکے کے اندر اسلام کی تحریک بڑھ گئی. مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی تحریک بڑھ گئی ہے تو انہوں نے رات کے وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یہ واقعہ رہ گیا تھا, چند بزرگوں نے مجھے کہا کہ اس کو کمپلیٹ کریں. کئی دفعہ میں بول چکا ہوں اس کو, اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن آج اس کو میں کمپلیٹ کر کے آگے کی طرف چلتا ہوں. تو مشرکین نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارے مسلمان, سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں گے حضور کے اخلاق کی بنا پر. تو انہوں نے رات کے وقت کچھ مسلمانوں کو عین کعبہ کے اندر شہید کیا, کچھ کو ان کے گھر میں شہید کیا. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اس واقعے کا حضرت ابو سفیان کو کوئی علم نہیں تھا. وہ معاہدے پر جمے ہوئے تھے. یہ نیچے جو لونڈے لپاٹے تھے یہ ان کا کام تھا. یہ نیچے جو جاہل کفار تھے, نوجوان تھے, یہ ان کا کام تھا. انہوں نے تعصب میں کیا. حضرت ابو سفیان اس کے اندر موجود نہیں تھے. اب اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ بھاگے جان بچا کر کے, ہم کسی طریقے سے مدینے پہنچ جائیں اور حضور کو یہ ساری باتیں بتا دیں کہ یا رسول اللہ یہ ہو رہا ہے, آپ نے صلح کر دی ہے اور انہوں نے صلح کو توڑ دیا ہے, انہوں نے بغاوت کر دی ہے. ایک شخص وہاں سے بھاگا اور وہ ایک جھاڑیوں کے اندر چھپ گیا. طبرانی موجم الصغیر کے اندر بھی روایت ہے, ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کی کتاب سیرت مختصر رسول کے اندر بھی ہے, جو سعودیہ نے شائع کیا ہے, اس کے اندر بھی اشعار موجود ہے, یہ واقعہ موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیلا موجود ہے صلح حدیبیہ کے بحث کے اندر. اب وہ جنگل کے اندر جھاڑیوں میں وہ چھپ گئے ہیں, ان کے درمیان اور حضور کے درمیان جہاں حضور رکھے ہوئے, حضور اس رات میری ماں سیدہ میمونہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. سیدہ میمونہ کے گھر حضور آرام فرما رہے ہیں. تو ذرا اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ وہ شخص جو جھاڑیوں میں چھپ کر انتظار کر رہا ہے کہ میرے ارد گرد کافر چھپ کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لے کر, اگر میری ذرا سے بھی آہٹ آئی ان کو پتا چل گیا تو یہ مجھے جھاڑیوں میں ہی مار ڈالیں گے, یہ ہٹے تو میں بھاگ جاؤں. اور کسی طریقے سے گرتے بڑھتے 8-10 دن 15 دن 20 دن کسی طریقے سے حضور کو خبر دوں, اس لیے کہ خبر کیسے پہنچے گی حضور کو, کوئی قاصد جا کر بتائے گا تو وہ 12-15 دن کا تو راستہ ہے مکے سے مدینے کا پیدل, تو کسی طریقے سے میں پہلے پہنچ جاؤں تاکہ سرکار کوئی رسد بھیجے, کوئی لشکر بھیجے, جو اور مارے جا رہے ہیں ان کو بچایا جائے. لیکن دل میں یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ 12-15 دن تک پہنچوں گا تو نہ جانے پیچھے اور کیا حال ہو جائے گا. اب ملا جلا رجحان ہے کہ یہیں رہ جاؤں, کروں کیا, 12-15 دن میں اگر پہنچوں گا تو یہ تو آج رات میں یہ کر رہے ہیں تو 12-15 دن میں نہ جانے کتنوں کو مار ڈالیں گے. یہ تو یہ کہتے ہیں میرا دل بھر آیا, میرے اور حضور کے درمیان کافی لمبا سفر تھا, اگر تیز گھوڑے کے دوڑا کر بھی میں بھاگتا تو 3 دن کی مسافت مجھے لگ جاتی, 3 دن 3 رات, اور پیدل چلتا تو 10-12 دن لگ جاتے. تو کہتے ہیں کہ جناب میں ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا, آواز کو نہیں کر سکتا تھا. تو یہ امام قسطلانی کی محاب اللدنیہ کے اندر بھی ہے, امام سیوطی کی خصائص الکبریٰ کے اندر بھی ہے, ابن حجر کی اصابہ کے اندر بھی ہے, یہ دنیا بھر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اب بات کر رہا ہوں تو دماغ میں حوالے آتے جا رہے ہیں, تو یہ دنیا بھر کی کتابوں کے اندر, اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہم ایسی باتیں یاد رکھتے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا فلاں چیز کا کیا وظیفہ ہے تو شاید میں نہ بتا سکوں, لیکن آپ مجھ سے یہ پہنچے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ 10-15 کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں. تو اب ذرا توجہ رکھیے اس لیے اپنی طرف. تو سرکار ان سے دور ہیں, سیدہ میمونہ کے گھر میں ہیں. اب یہ آدمی کرتا کیا, ذرا دیکھیں, یہ جنگل میں پھنسا ہوا ہے, جھاڑیوں کے ساتھ کافر گھیرا دار کھڑے ہیں. یہ آہستہ آواز میں یا دل دل میں کہتا ہے, یا ربی انی ناشدو محمدا حلف ابیہی و ابیہی الاتلدا, یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہوں اور میں ان کی ثنا کر رہا ہوں, میں ان کا ناشد ہوں, میں ان کی اشعار میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ ہمارے حلیف ہیں, ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, مکہ میں وعدہ ہوا ہے کہ جو محمد عربی کی طرف جانا چاہے چلا جائے, جو ابو سفیان کی طرف چلا جائے چلا جائے. ہم خود گئے ان کی طرف, اور یا اللہ ہم خود نہیں گئے, ہمارے جو باپ دادا تھے نا وہ بھی, جب ایک دفعہ مکے میں پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا تو ہمارے باپ داداؤں نے بھی حضرت عبد المطلب کے دامن میں آ کر پناہ لی تھی. تو آج اگر حلف ابھی ہی وہ ابھی ہی لتلدا, ہم بھی اور ہمارے باپ دادا رسول اللہ کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں. یعنی وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے مکہ میں جب پہلے کبھی جھگڑا ہوا تھا تو ہمارے باپ دادا نے حضرت عبد المطلب کا ساتھ دیا تھا اور ان کے دامن میں ان کی پناہ میں آئے تھے. تو آج اگر جھگڑا ہوا ہے تو آج بھی ہم انہی کے پوتے اور انہی کے گویا کے لخت جگر سیدی عالم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور ان سے پناہ لے رہے ہیں. اور اس میں ایک جملہ اس نے یہ کہا شعر میں کہ انی وزعمو, کفار یہ گمان کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کیا زام
تو وہ زعمو ان لست عدو احدا، کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. اب ذرا نجوی جواب دو یار، یا رسول اللہ کے مسئلے پر جواب دو یہاں پر، یہ اشعار موجود ہیں. وزعمو ان لست ادعو، یہ ادعو وقت نہیں میرے پاس، میں اکثر جگہ اس کی تشریح کرتا ہوں، یہ دعا یدعو کے ساتھ ہے اور اسی سے ندا اور پکار ہو رہی ہے کہ، اور یقیناً جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ، تو یا تو حرف ندا ہے. یہاں پر ایک ہم باقاعدہ ایک پورا جملہ یہاں پر گویا کہ نکالتے ہیں، اور یا رسول اللہ کی ترکیب ہم یوں کرتے ہیں کہ یا حرف ندا بقائے مقام ادعو، ادعو ادعو کو وہاں پر، یعنی میں پکار رہا ہوں. یا رسول اللہ کا معنی کیا ہوا؟ میں پکار رہا ہوں حضور کو. تو یہ یا جو ہے اس کے اندر معنی مضمر ہم نکالتے ہیں پوشیدہ ادعو کا. تو یہ کہتے ہیں جی ادعو دعا سے ہے اور دعا عبادت ہے. ہم نے کہا دعا، لفظ دعا پکار کے لیے آتا ہے اور ہر پکار عبادت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ تم بھی تو کسی کو کہتے ہیں نا، او بھائی، او جناب، او سبزی والے، او دوست، یہ بھی پکار ہے، اس کو بھی عربی میں دعا کہیں گے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. لیکن رب سے جو پکار کرو گے اس کو بھی عربی میں دعا کہیں گے، تو وہ عبادت ہوگا. اب پکار کے لیے، یہ پکار جو آپ دوستوں کو پکارتے ہو اس کے لیے بھی عربی میں دعا کا لفظ آئے گا، اور جو رب کو پکارتے ہو اس کے لیے بھی دعا کا لفظ آئے گا. وہابی یہاں پر کنفیوژن یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ لفظ دعا کہہ کے شرک کا فتویٰ لگاتا ہے. ہم کہتے ہیں دعا کا لفظ ایک ہے، کیفیت جدا ہے. جب بندوں کے لیے دعا کی جائے تو معنی لفظ پر دعا کا بولا جائے گا، لیکن معنی کچھ اور ہوگا. اور خدا کو پکارا جائے تو لفظ پر دعا ہی کا بولا جائے گا، لیکن معنی کچھ ہوگا. جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں. تو یہاں پر دعا کا لفظ استعمال کیا، تو کیا یہ معنی ہوگا یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کی عبادت کرتا رہتا ہوں؟ حضرت نوح کے کہنے کا یہ مقصد ہوگا کہ میں صبح شام اپنی قوم کی عبادت کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ وہابی ترجمہ دعا کا عبادت ہی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ دعا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام اپنی قوم کو دعا کرتا ہوں یعنی پکارتا ہوں، لیکن یہ پکار شرک نہیں. لیکن اس پکار پر بھی دعا کا لفظ بولا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پکار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر اس نیت سے پکارا جائے کہ اسے خدا سنا رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے سنایا جائے کہ یہ خود سے سن رہا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ پکار میں یہ صفت کہ خود سے سنے یہ خدا کی شان ہے، اور یہ صفت کہ خدا سنائے یہ بندوں کی شان ہے. تو یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ سناتا ہے. اس پر ساری بحث گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا وہ دعا سے کرتے ہیں. لفظ کیونکہ عربی میں پکار کو کہتے ہی دعا ہے، پکار کو کہتے ہی دعا ہے. جس طرح کہنا کہ اب دعا ہوا مخل عبادہ، رب کو پکارنا یہ عبادت کا مغز ہے. لیکن پکارنے کے اندر فکر الگ ہے، رب کو پکارنے کے لیے عقیدہ دوسرا ہوتا ہے، بندے کو پکارنے کے لیے عقیدہ دوسرا ہوتا ہے. رب کی پکار حقیقتاً ہوتی ہے کہ وہ خود سے سنتا ہے بغیر کسی کو سنائے، اور اگر ہم کسی دوست یار کو بھی اگر تیسری منزل سے پکارتے ہیں او بھائی، تو یہ بھی پکار ہے. لیکن عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آواز بھی خدا نے پیدا کی ہے اور سنائے گا بھی خدا. تو جس طرح یہ پکار شرک نہیں ہے، بالکل اسی طرح کی پکار یا غوث المدد کی ہوتی ہے یا رسول اللہ المدد کی ہوتی ہے. کانسیپٹ کلیئر ہوئے؟ اتنی گہرائی میں جا کر عموماً بات نہیں کی جاتی، لیکن میں کر اس لیے رہا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اب یہاں پر صحابی کا جملہ آپ سنیے، آپ ایک اعتراض کھڑا کر کے. ہم ان کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یا کے اندر معنی ادعو کا پایا جاتا ہے. یا رسول اللہ یعنی ادعو رسول اللہ، میں رسول کو دعا کرتا ہوں، پکارتا ہوں، تو یہ شرک ہے. تو ہم نے کہا دیکھیں، حضور کے لیے جب دعا کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ حضور کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اور اس میں حضور کے مقام اور عظمت کو دیکھ کر اس کا معنی کیا جائے گا. اور یہی ادعو کا لفظ جب خدا کے لیے ہوگا تو خدا کی عظمت کو دیکھ کر کیا جائے گا. نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کو مولانا کہیں گے تو معنی اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اور بندوں کو مولانا کہیں گے تو معنی اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اس کو اور آسان کر دیں، اس لیے کہ مولانا تو خدا کا نام ہے نا. سورہ بقرہ ختم ہوتی تو آپ پڑھتے نا، واف عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا. تو مولانا تو خدا کا لقب ہے، خدا کی صفت ہے، خدا کا نام ہے، خدا کی اسماء ہے. لیکن ہم داڑھی والے علماء کو مولانا کہہ دیتے ہیں نا، اور یہ تو ہر ایک کو مولانا کہتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک لفظ مولانا خدا پر بھی بولا گیا، بندوں پر بھی بولا گیا، لیکن جب خدا پر بولا جائے تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، بندوں پر بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے، تو یا جب خدا کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے، بندوں کے لیے کہا جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ اور کلیئر ہو گیا؟ چلے آگے چلتے ہیں، ایک بات یہاں پر اور سمجھیے آپ، یہ کہتے ہیں یہاں پر یا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے، کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو دعا سے ہے، تو میں نے کہا آؤ پھر اس شعر کے اندر صحابی نے تمہارا پورا قلعہ گرا دیا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وزعموا ان لست ادعو احدا، اب تو لفظ ہی آ گیا یہاں پر، صحابی یہ کہتا ہے یہ کفار جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، وزعموا یہ گمان کرتے ہیں ان لست کہ بے شک میں نہیں کبھی نہیں ہوں گا ادعو پکارنے والا احدا کسی کو، کیوں نہیں پکاروں گا، کیوں نہیں پکاروں گا؟ فرماؤ فہم اقل و ازل عددا، دراصل یہ خود مختصر ہیں اور خود ذلیل ہیں، میں جن کو پکار رہا ہوں وہ کثیر ہیں اور عزت والے ہیں۔ لگائیں شرک کا فتویٰ صحابی پر نا، اور یہ لوگوں کو ڈراتے نہیں، یہ یا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، یا کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا سرکار نے تو مرے ہوئے کافروں کو بھی یا کہا ہے، بدر کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ جب کافروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کافروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے تو سرکار آئے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یا ابا جہل یا عتبا یا شیبہ، سرکار کافروں کو بھی یا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی ہو کر اگر وہ کافروں کا یا کہیں اور یہ کہیں کہ یہ سن رہا ہے، تو ہم امتی ہو کر نبی کی عظمت کو جان کر نبی کو یا کہیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ رب سنا رہا ہے، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سنیے وزامو، یہ نوجوانوں کے لیے میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا وقت اس میں اس لیے لیتا ہوں کہ یہ ضروری باتیں ہوتی، چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو بہت بڑا مخمصہ بنا دیا جاتا ہے، اور کیونکہ بچے احتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کے عقیدے اور ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، مضبوطی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب ذرا اس بات کو سمجھیے آپ، اور اس حوالے سے اگر کوئی سوال بھی اگر ذہن میں آئے تو بیٹا یہاں پر لا کر رکھ دیا کریں کہ ہم نہیں سمجھے یا سمجھے، تاکہ ہمارا مقصد صرف آپ تک دین کو پہنچانا ہے دلائل کے اعتبار سے۔ اب ذرا سنیے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں، اور انداز اگر آپ دیکھیں شعر شاعری سے اگر ذوق رکھتے ہیں تو دیکھیے، اس نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں میں کسی کو نہیں پکاروں گا، فرمایا فہم اقل و ازل عددا، یہ مختصر سی جماعت ہے، یہ میرا کیا کر سکتی ہے، اور یہ خود ذلیل اور خوار ہیں، یہ میرا کیا کر سکتے ہیں، اور جن کو میں بلاؤں گا نا تو وہ کثیر جماعت ہے، اور جن کو پکار رہا ہوں وہ عزت والے ہیں۔ اب یہ جھاڑیوں میں اتنی دھیمی آواز سے بول رہا ہے کہ کانٹوں کے ساتھ جو صحابہ جو کفار کھڑے ان کو نہ پتا چلے، ٹھیک ہے، جو کفار کھڑے ہیں ان کو پتا نہ چلے، اور حضور وہاں سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ میری ماں سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ سرکار میرے بستر پر آرام کر رہے تھے اس وقت، کہتے ہیں حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا سرکار کو کس چیز نے اٹھایا، میں فکر مند ہوئی، کہتے ہیں سرکار چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں سرکار گھر میں وضو فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے چلی کہ نہ جانے کیا ہو گیا، اچانک حضور اس وقت اٹھ گئے، تو کہتے ہیں میں بھی چلی حضور کے پیچھے اور کھڑی ہو گئی، تو کہتے ہیں سرکار نے ایک سمت منہ کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، آئے ہائے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار کو، میری ماں کہتی سیدہ میمونہ، میں حضور کے پیچھے کھڑی تھی، سرکار نے باقاعدہ اس جگہ کی طرف منہ کیا جو کہہ رہا تھا نا حضور میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں، تو حضور نے پتا ہے کیا جواب دیا، حدیث کے جملے نصرتا نصرتا نصرتا، 3 دفعہ کہا نصرتا نصرتا نصرتا، گھبرا نہیں تیری مدد کی جائے گی، نصرتا تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ میری ماں کہتی ہیں کہ میں حضور کے بالکل جب قریب آئی تو میرا جسم حضور کے جسم سے ٹکرایا، تو حضور نے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا حضور کیا بات ہے، فرمایا مکہ والوں نے عہد توڑ دیا ہے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حبیبیہ والوں اس نظریے سے سلام پڑھا کرو، اس نظریے سے سلام پڑھا کرو۔ تو کہا مکہ والوں نے عہد توڑ دیا ہے، اور ایک مسلمان بھاگا ہے، راجز ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، بتا رہا ہے ساری بات جھاڑیوں میں چھپ کر، جھاڑیوں میں چھپ کر ساری بات بتا رہا ہے۔ اب جب یہ مکے مدینے پہنچا، اس نے ساری وہ بات بتائی، سیدہ میمونہ نے کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ، آپ جو شراب کو کہہ رہے تھے وہی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ آپ میسج کرتے ہیں تو یہ سچے واقعات کیا کریں نا، آپ یاد رکھتے ہیں پان کی دکان پر دین کی بات کرتے ہیں، گھر میں بات کرتے ہیں، تو یہ واقعات بات کیا کریں نا، جس سے عشق بھی تازہ ہو، عقیدہ بھی محفوظ ہو، دوسرے کو بھی ہدایت نصیب ہو اور اس کا تعلق حضور سے جڑ جائے. اب سنیے میرے دوستو، جب یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا کہ اب عہد توڑ دیا ہے تو ہم جائیں گے. اب لشکر ترتیب ہوا، یہ خبر جناب ابو سفیان کو پہنچ گئی، یہ تسلسل یہاں سے میں جوڑ رہا تھا. کہاں پر پہنچ گئی؟ مکے میں. انہوں نے کہا کہ حضور اس سے پہلے لشکر لے کر آ جائیں، ہم حضور کے پاس جا کر معافی مانگ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ کوئی قصاص چاہیے، کوئی دیت چاہیے، ہم دے دیتے ہیں آپ اس مسئلے کو، لیکن مکہ کی طرف لشکر لے کر نہ آئیں. تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، مدینہ شریف پہنچے. لمبا طویل واقعہ ہے، میں یہاں پر ہی گفتگو ختم کرتا ہوں. انہوں نے پہلے واسطے تلاش کیے کہ حضور کو راضی کیسا کروں، کیونکہ بات تو نقصان بڑا ہو گیا ہے. ابو سفیان اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب اگر حضور آئے تو لشکر لے کر آئیں گے، اب کوئی نہیں بچے گا. اور فتح مکہ کا سبب یہ واقعہ بن رہا ہے، اس واقعے کی وجہ سے فتح مکہ ہوا. حضور نے لشکر تیار کیا 10,000 کا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا، اور اس میں مقدمۃ الجیش بھی تھا، جو آگے لشکر چلتا تھا، جو دائیں طرف چلتا تھا، جو بائیں طرف چلتا تھا، پیچھے چلتا تھا، اور قلب لشکر جو درمیان کا لشکر تھا، اس میں حضور جلوہ گر تھے. اور اس کے انچارج جو تھے، جو حضور کے جو تمام سیکیورٹیوں کو، آپ کے تمام حفاظتی امور کو دیکھ رہے تھے اور سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم تھے. اور جو قلب تھا، کیونکہ لشکر کی کئی کے مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، میمنا، میسرا اور میں خلف، پیچھے کی جگہ اور قلب درمیان کی جگہ ہوتی ہے، تو حضور درمیان میں تھے، اور حضور کے گرد جو صحابہ تھے ان تمام نے لوہے کے لباس پہن رکھے تھے، اور سرکار اس کے اندر جلوگر تھے، وہ سرکار کی حفاظت کے لیے درمیان میں تھے. اور اس طریقے کا یہ لشکر 10,000 کا جو ہے وہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف آیا. اور ابو سفیان ڈر گئے اس سے کہ یہ تو بڑی خرابی ہو جائے گی. یہ اس سے پہلے کہ حضور لشکر کو ترتیب دیتے، یہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر یہ واسطے تلاش کر رہے تھے، وسیلے تلاش کر رہے تھے کہ کس کو پکڑ کے لے جاؤں حضور کی بارگاہ میں، کہ اس کو حضور دیکھ کر حضور کا جلال جو ہے وہ جمال کی طرف آ جائے. تو یہ سب سے پہلے پہنچے سیدہ زہرا کی طرف. امام حسن دروازے کے پاس بچے تھے نا، شیعہ کبھی امام حسن کا یومی بیان کرتا، میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں امام حسن پر تقریر کرتا، چند ضروری نظریات تھے، لیکن جو کیا ہے وہ آپ نیٹ پر دیکھیں گے. تو شیعہ کے پاس مواد ہی، اس پر حضرت علی کے لیے بولنے کا مواد نہیں ہے، اسے تو کربلا پر بولنے کا مواد نہیں، وہ خیمے اور ڈنڈے کے علاوہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سارا مواد اور سارا عقیدہ اہل سنت کا ہے، تو کسی سے مرعوب ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ اس مسجد میں ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ 5.5 گھنٹہ ہم نے مولا علی پر بولا ہے، اور مختلف دلائل کے ساتھ بولا ہے. یہ فخر کی بات نہیں، ہمارے اکابر نے لکھا اتنا ہے، فضائل کو بیان اتنا کیا ہے، اور ہر سال الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اس میں میرے نوجوان دوستوں کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ حق اہل سنت کے ساتھ ہیں. اب ہوا یہ کہ امام حسن، جن کی عمر بالکل مختصر تھی، بچے تھے، دروازے پر تھے، فوراً ابو سفیان نے گود میں اٹھا لیا کہ ان کو لے جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، اور ان کو کہتا ہوں ان کا واسطہ مکے والوں کو معاف کر دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. لیکن جیسی گود میں اٹھایا تو پردے کے اندر سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا. ابو سفیان جب بات کر رہے تھے نا امام حسن سے محبت میں، تو آواز سے اندازہ لگا لیا سیدہ نے. سیدہ نے کہا میرے بچوں کو چھوڑو، کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ کہا میں اس کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، یہ واقعہ ہوا. کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو فیصلہ حضور کر لیتے ہیں تو پھر ہم حضور کے سامنے نہیں آتے، لہذا میرے بچے کو چھوڑو آپ اور اس کو پردے سے اندر کر دو، اس کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ابو سفیان بڑے غمگین ہوئے اور دروازے سے اندر کر دیا امام حسن کو، اور پھر وہاں سے لوٹے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ ہماری ماں ہے اور سرکار کی زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ ام حبیبہ. اتنے قریب تعلقات ہیں، ایمان ثابت ہے، کتنے بدبخت ہیں، نام اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں اور سلسلوں اور رشتے داروں کو گالیاں دیتے ہیں. سنی تم خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر احاطے کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ نے خاموشی کی ہے اور اس کا ایمان ثابت نہیں ہے، تم ان کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرتے ہو، خاموشی اختیار کرتے ہو. اب جب وہ لوگوں سے پوچھا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے، کہ یہ ہے. اب باپ نے بیٹی کو کئی سالوں سے نہیں دیکھا، بیٹی نے باپ کو کئی سالوں سے نہیں دیکھا. اب بیٹی اور باپ کے اندر ایک گویا کہ ایک تعلق، پدری جذبہ بیٹی کے اندر ہوتا ہے، اور بیٹی تو باپ سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے. ابو سفیان ایسی کمرے میں داخل ہو گئے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو وہ سمجھے کہ شاید میری بیٹی آئے گی, میرے استقبال کرے گی اور مجھ سے لپٹ جائے گی, لیکن وہ تو اب مصطفی ہو چکی ہے نا, وہ تو مصطفیٰ کی ہو چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو دین کی ہو چکی ہیں, ان کی قبولیت بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, ان کی نفرت بھی مصطفیٰ کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑوسی کے آداب پر زور دینے والوں پہلے یہ آداب سکھاؤ, یہ آداب سکھاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, جو ان میں رچ بس گیا ہے. باپ کے ادب سے پہلے پہلے رسول کا ادب سکھاؤ, اولاد کے ادب سے پہلے پہلے رسول کا ادب سکھاؤ, یہ ضروری ہے ورنہ ایمان بچے گا نہیں. سیدہ کا عمل دیکھیں آپ, اور اپنے بچوں کو رسول اللہ کا ادب سکھاؤ. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ہمارا پاؤں کبھی ڈگمگائے تو یہی اولاد ہمیں پکڑ کے صراط مستقیم پر رکھ سکے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کو خوب نعتیں سکھائیں, ان کو خوب دین سکھائیں, خود عشق رسول سکھائیں, سرکار کا ادب و لحاظ سکھائیں, تاکہ ان کا عاشق ہونا تمہارے اور میرے استقامت کا ذریعہ بن جائے. جیسے ہی ابو سفیان کمرے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سامنے ایک چمڑے کا بستر تھا, تھکے ہوئے تھے, کہا لیٹ جاتا ہوں تھوڑا سستا لیتا ہوں, پھر بیٹی سے کہوں گا کہ چل میرے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں, اور میں کہوں گا کہ بیٹی تو میری ہے لیکن آپ کی زوجہ ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, اس کا واسطہ لے لے اور مکہ والوں کو معاف کر دیں. لیکن جیسے جھوجرے میں داخل ہوئے سیدہ کے اور بستر پر بیٹھنے لگے, سیدہ دوڑتے ہوئے آئیں, انہوں نے بستر کھینچ لیا. ہمارے وہاں دو نمبر قسم کے لوگ جب اخلاق بیان کریں نا تو ان کی تقریریں آپ سنا کریں, بڑی سختی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا بازار میں شدت پسند یہی ہوگا, کپڑا مارکیٹ کے اندر, جڑیا بازار کے اندر سب سے بڑا بدماش یہی ہوگا, لیکن اس کو جب دین کی بات ہوگی نا سب سے نرمی ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو نمبر قسم کے ٹھگ جو ہوتے ہیں نا, یہ مان کے ٹھگ ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ڈاکو. ان ڈاکوؤں کی بھبکیاں, ان کی داڑیوں, ان کی عمر پر کبھی نہیں جانا. ہم اس بوڑھے کا ادب کرتے ہیں جو عاشق رسول ہے, ہم اس تاجر کا ادب کرتے ہیں جو عاشق رسول ہے, ورنہ بوڑھا شوڑا ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک حیثیت نسبت رسول کی ہے, ہمارے نزدیک نہ باپ کی حیثیت ہے, نہ ماں کی حیثیت ہے, نہ عزیز کی حیثیت ہے, حیثیت رسول سے ہے. اور یہ سیدہ ہمیں بتا رہی ہے کہ باپ کا ادب جب ہوگا جب رسول کا ادب ہوگا. اب ذرا یہاں پر یہ بات آپ سن لیجئے, اس بات کو ذرا میں مزید کشادہ کر رہا ہوں کہ سیدہ نے بستر کھینچ لیا. اب ہر بات کی تو تشریح نہیں کر سکتا, آپ بھی پڑھے لکھے اپنے ذہن سے خود فلسفہ بنا سکتے ہیں. بستر کھینچ لیا اور لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دیا. کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے تم؟ فرمایا آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. کہا میں تمہارا باپ ہوں؟ کہا باپ ہے لیکن بستر رسول اللہ کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا یہ بسترا جو ہے یہ رسول اللہ کا ہے, آپ نجس ہیں, آپ مشرک ہیں, اور یہ اللہ کے محبوب کا بستر ہے. صرف بات بستروں پر نہیں, نسبت چراغے سے بھی ہے, نسبت جھنڈوں سے بھی ہے, نسبت نام سے بھی ہے. اب یہ نسبت جہاں جہاں پائی جائے گی اور جہاں جہاں سے مصطفیٰ یاد آئیں گے وہ مرتبہ اسی نسبت اور بستر ہی کا رکھیں گے. تو سنی جو ایک ایک چراغے, ایک ایک جھنڈے کا احترام کرتا ہے, یہ نسبت کی بنا پر کرتا ہے. کس کی بنا پر کرتا ہے جی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کے قرینے آپ کو آ جانے چاہیے. میں برادری کے خلاف نہیں ہوں, میں محمدی برادری بتانا چاہتا ہوں. حقوق والدین کے خلاف نہیں ہوں, والدین کے وہ حقوق بتانا چاہتا ہوں جو قرآن و سنت بتاتا ہے. ایک رخ پر نہ بتائیں, ایک رخ پر نہ بتائیں. کہتے جی دو حق ہے, اللہ کا حق اور بندوں کا حق. میں نے کہا اللہ کا حق متعارف ہوگا رسول کے حق پر, اور بندوں کا حق سے شناوری حاصل ہوگی رسول کے حق پر. تو اللہ کے حق کے ساتھ اور بندوں کے حق سے پہلے رسول کا حق ہے. جسے رسول کا حق نہیں آیا اس پر کوئی حق نہیں, کوئی حقوق العباد کی چیز اس پر نہیں آتی ہے, اور اس پر کوئی احترام نہیں ہوتا. نہ اس سے ہنس کر بات کی جائے گی, نہ اس کے لیے دل میں نرمی رکھی جائے گی. اس لیے کہ دل میں نرمی اس بندے سے رکھی جاتی ہے جو مصطفیٰ کے در کا بندہ ہو جاتا ہے. لیکن بندے سے مراد حضور خالق نہیں, بندے سے مراد غلامی ہے, بندے سے مراد وفاداری ہے. بندے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے نا ہماری تنظیم کے اتنے بندے ہیں, ہمارے فنات, تو اس سے مراد کارکن, وفادار, وفا شعار, ساتھی, اس معنی میں کہا جاتا ہے. اور عشق جب جوان ہوتا ہے نا تو پھر حضور کی خدمت میں بندہ اپنے آپ کو بندہ ہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بندہ ہی کہتا ہے وفاداری کے لیے. تو اب آپ یہاں پر یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ابو سفیان پر. ابو سفیان تھک گئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. خیر لوٹ کر آئے, وہ یہ سمجھے کہ حضور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ پیچھے پیچھے ڈر کر آ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں بچا کر رکھوں گا, حضرت عباس نے کہا میں تمہیں بچا کر رکھوں گا، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم میرے سامنے آیا تو میں تلوار مار دوں گا تجھے، اس لیے کہ تم نے بڑا تنگ کیا مسلمانوں کو. حضرت عباس نے کہا نہیں، حضور نے اس کو میری پناہ میں دیا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کریں گے. خیر مکے میں جب داخل ہوئے، ابو سفیان کے دل میں یہ بات اٹھ جا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، لیکن دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سرکار جب مدینے میں مکے میں آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، احرام نہیں ہے حضور کا، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے جو میں نے بتایا تھا. حضور آ رہے ہیں مدینے مکے کے اندر، سارے صحابہ موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانا ابو سفیان نے کیا کیا سمجھا تھا کہ اس کو مارو، اس کو قتل کرو، اس کا گھر گرا، وہاں جا کے خودکش کو بھیجو، وہاں گرنیٹ پھاڑو، وہاں بم پھاڑو، نہ ایسا کوئی فلسفہ حضور نے نہیں دیا. سرکار آئے تو سر مقدس پر امامہ تھا کالا، اور جب مکے کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو سر اتنا جھکتا تھا، اتنا جھکتا تھا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی تلاوت تھی اور عاجزی اپنے رب کے حضور اتنی تھی کہ سر جا کر آگے کجاوے سے لگتا تھا. حضور کی ادائیں، اور سرکار داخل ہو کر ابو سفیان کو بھی حضور نے حیثیت دی، دروازے میں دیسی داخل ہوئے، فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کسی کو مارنے نہیں آیا. جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا نا سب معاف، میں نے بھی کہا سب معاف، جاؤ عام معافی ہے. لوگ حیران ہو گئے، ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو حیران تھے کہ جناب جن کو یہاں سے نکالا گیا، اور حضور فرماتے تھے میرا پسندیدہ شہر مکہ ہے، اگر یہ مجھے مکہ تجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کب نہ جاتا. حضور کے والدین وہاں پر گزرے ہیں، حضور کے بچپن وہاں پر گزرا ہے، لیکن جب حضور کو نکالا گیا وہاں سے، میں کہتا ہوں ہمارے کئی حضرات یہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مانا کہ آج ان کے بنگلے کوٹھیاں ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس علاقے کو کبھی نہیں بھولا ہوگا جہاں ان کا بچپن گزرا ہے. وہ علاقے بھولے نہیں جاتے. اس جذبات کی کیفیت میں آ کر سیدی عالم کو دیکھیے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے حضور کو یہاں سے نکالا ہے، حضور نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن آج حضور کا اعلان سن کر وہ حیران ہو گئے کہ ایسی سخاوت، ایسی معافی تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی. جب سے اس کائنات پر آسمان پر سورج طلوع ہوا ہے، آج تک ایسا انصاف کسی نے نہیں کیا جیسا محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں. سرکار نے عزت دیتے فرما من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں نے اس کو بخش دیا ہے، میری طرف سے امن میں ہے. حضرت عباس نے کہا حضور ابو سفیان کا گھر بہت چھوٹا ہے، اور فیض بڑھا ہے نا. سرکار نے فرمایا جس نے دروازے بند کر دیے وہ امن میں ہے، جس نے اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر دی وہ امن میں ہے، جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں ہے. اور جب سرکار تشریف لائے، ابو سفیان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب آئیے، جب یہ فتح مکہ ہو گیا، اب حضور بیٹھے وفود آ رہے ہیں اور بائیں طرف ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ گئے اپنی منزل پر، بیٹھے ہوئے ہیں، وفود ملاقات کر رہے ہیں. ابو سفیان کے دل میں خیال آیا، سردار تھے نا، سردار تھے نا، بات یہاں سے چلی تھی، خیال آیا دل کے اندر کہ اگر یہی ان کو چاہیے تھا کہ لوگ ان سے آ کر ملیں، مکہ پر ان کا غلبہ ہو جائے، سب ان کے ماننے والے ہو جائیں، تو یہ دینے کے لیے تو ہم تیار تھے، ہم تو کہہ رہے تھے اگر یہ اس بات پر آ جاتے تو نہ اتنے لوگ مارے جاتے، نہ اتنا یہ ہوتا. یہ دل دل میں سوچ رہے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے، میری آرزو ہوتی تھی کہ مجھ سے کبھی ہاتھ ملائیں، وہ آج لائن لگا کر حضور سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو دل میں یہ سوچتے ہیں حضور کے بارے میں کہ اگر یہی حضور کو چاہیے تھا تو بیٹھ کر بات کر لیتے، ہم دے دیتے، نہ اتنا مسئلہ ہوتا. اس سے ان کے فکر کی مضبوطی بھی پتہ چلتی ہے کہ ابو جہل جاہل تھا لیکن یہ مذاکرات کے قائل تھے. یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرتے تو ہو جاتا. دل میں خیال آ رہا تھا سرکار نے مصافحہ کرنے کے بعد جو پیچھے بندہ تھا کسکو کا رکھو، وہ رکھا، یہاں حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، یہاں سینے پر ہاتھ مارا تو یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ. پہلے آپ کی محبت نہیں آ رہی تھی، اب یہ دست پاک میرے سینے پر رکھا تو میں آج سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کا گوشہ گوشہ اے محمد رسول اللہ آپ کی محبت سے بھر چکا ہے. آپ کی محبت سے بھر چکا ہے. تو حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سفیان بولیے صحابی رسول ہیں، اور ان کے ایمان کو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. ایک بات اب آئیے، سبھی سے پاک کی طرف میں چلتا ہوں اور اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے، اور موضوع پھر آگے کی طرف بڑھے گا، اور میں اس کو تتیمہ کرنے کے لیے ایک اور بیس یہاں پر ایک تیار ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا تھا سیدہ فاطمہ بنت اسد کو، ٹھیک ہے، انجن مضبوط ہونا تو ڈبے پٹری سے نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے، ہم سب ڈبے ہیں، ہمارا مضبوط انجن سیدنا غوث اعظم ہے. اس وقت کیونکہ ڈبوں کی صلاحیت سے ڈبے نہیں بھاگتے، انجن مضبوط ہو تو کھوٹوں کو بھی کھینچتا ہے، جس کا پہیا نہیں چل رہا اس کو بھی رگڑ کر لے جاتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے. پٹری نہ بھی ہو تب بھی رگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ پٹری نہ بھی ہو تو وہ انجن میں اگر طاقت ہو تو کھینچ کر اسے پٹری تک لے آتا ہے. تو یہ تو ہم بہکیں گے نہیں، بدکیں گے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبا سیدہ فاطمہ بنت اسد کو دیا. یہاں بابی اعتراض کرتا ہے کہ جبا تو عبداللہ بن ابی کو بھی دیا تھا. میں آپ بچوں کو بتا رہا تھا، جو نوجوان ہیں جو احتکاب میں بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھتے ہیں، منافقین میں نے کہا 28ویں پارے میں جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس طرح 28ویں پارے کے اندر سورہ جمعہ کے بعد سورت المنافقون ہے بیٹا، اس کو پورا آپ نے پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ جب بھی آپ مطالعہ کریں اس کو پڑھیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، کنز الایمان سے پڑھیں، اور حاشیہ اس کا جو ہے وہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خزانہ العرفان ہے نا، اس کے تحت پڑھے، آپ کو سب پتا چل جائے گا سچا کون ہے کھوٹا کون ہے، اور آپ کو سب پتا چل جائے گا سنی کس کے لیے بات کر رہا ہے، سنی کی قیمت کیا ہے، چراغوں کی اہمیت کیا ہے. یہ سارے فلسفے آپ کو صرف سورہ منافقون پڑھنے سے سامنے آ جائیں گے. منافق ایک طبقہ تھا، ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، نفاق ایک نظریے کا نام ہے. اب میں اس کو اس طرح کلیئر کر کے جواب دے کر حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں کہ ستار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے دور میں جو لوگ تھے ان کی فکروں میں اختلاف تھا. ایک کی فکر، ایک طبقے کی فکر دوسری تھی، دوسرے کی تھنکنگ جو تھی وہ مختلف تھی، فکروں میں اختلاف تھا، اور وہ اپنی فکروں کے اعتبار سے مومن اور منافق قرار پائے. وہ مندروں میں گھنٹے نہیں بجا رہے تھے، وہ ٹیکا نہیں لگا رہے تھے، وہ بتوں کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ کلمہ ہی پڑھتے تھے. لیکن ایک طبقہ تھا جس کا کلمہ مقبول ہوا، ایک تھا جس کا کلمہ مقبول ہو. اس کی امپلیمنٹ اور اس کا اطلاق آپ اس دور میں بھی کریں گے. اب میں نے شاہ صاحب یہ کہا تو سب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، میں نے کہا جو رسول اللہ کی سب میں نماز پڑھے اس کی فکر دیکھی جاتی ہے، تو جو ابھی میں پڑھے تو اس کی فکر نہیں دیکھی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ، پڑوسی ہے نا شاہ صاحب. میں نے کہا جو رسول اللہ کے ساتھ رہے پڑوسی ہو، تو احترام پڑوسی ہونے پر نہیں دیا جائے گا، احترام فکروں پر دیا جائے گا. کس پر دیا جائے گا بولیے، کس پر دیا جائے گا؟ فکروں پر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ لوگ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک طبقے کی نماز یوں سمجھ لیجئے کہ صف میں سے، ایک صف میں اگر 10 آدمی ہیں ٹھیک ہے، تو 7 کی نمازیں ہو رہی ہیں، 3 کی نہیں ہو رہی ہیں. 7 کی ہو گئی، 3 کی، 10 کے 10 کا وضو ٹھیک ہے، 10 کے 10 کے کپڑے پاک ہیں، 10 کے 10 حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 10 کے 10 حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. سن رہے ہو؟ سمجھانے کی سطح پر میں نیچے تک آ رہا ہوں. 10 کے 10 رکوع صحیح کر رہے ہیں، 10 کے 10 سجدہ بھی ایک جیسا کر رہے ہیں، 10 کے 10 قیام بھی ایک جیسا کر رہے ہیں، 10 کے 10 صف میں کھڑے بھی ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی سب ایک جیسا ہے، لیکن 7 کی قبول ہو رہی ہے، 3 کی نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 7 کی کیوں ہو گئی، 3 کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جو 3 کھڑے ہیں نا پہلی صف میں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت اور تعلق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس عمل پر زور دیا جاؤ بیٹا، 40 پہ چلے پہ چلے لگائے جاؤ بیٹا بس، اور اسی پر گزارا کرو، باقی احترام رسالت اور نبی کی عظمت نسبتوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اور وہ 7 جو ہے نا جن کی مقبول ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری نبی کا ادب ہے اور نسبت ہے. سمجھ گئے فرق؟ فرق سمجھ گئے؟ وہ 7 کہتا ہے نماز بھی ضروری ہے، لیکن اس سے ضروری رسول کا ادب ہے، اس سے ضروری نبی کی نسبت ہے، اس سے ضروری نبی کا پیار ہے. اس لیے کہ ان نمازوں اور ان اعمال پر حضور کی پیار کا اگر رنگ نہیں چڑھے گا تو یہ نمازیں لٹکی رہ جائے گی، اور ان نمازوں پر اگر حضور کی پیار کا رنگ چڑھا جائے گا تو اس میں اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ محبت اٹھا کے اسے لے جائے گی. سمجھ گئے؟ تو یہ فکر کے حوالے سے جو اختلاف تھا. اب سنیے، وہ جو 3 تھے نا، وہ جو 3 تھے، اس جماعت کا سب سے بڑا امیر صاحب، ہماری پوچھ لیجیے امیر صاحب راغ ہے، امیر صاحب، امیر سیب. تو ان کا جو امیر سیب تھا نا، وہ سیب ایپل نہیں ہے، ہمارے وہاں صاحب کو سیب بولتے ہیں. تو جو ان کا امیر تھا جماعت کا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. کیا نام تھا؟ پکا منافق تھا، اور اتنا تنگ کیا تھا صحابہ کو، آپ کہتے ہیں اجازت دیجیے یہ کر دیں وہ کر دیں، اس نے ایسا گھیر لیا تھا اور اتنا اپنے آپ کو منوا لیا تھا کہ اب جو جس طرح ہم بھی ڈرتے ہیں نا کہ کسی پہ ہاتھ ڈالیں تو نیوٹرل کہہ کر، شاہ صاحب آپ اتنی عزت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی تربیت ابھی تک نہیں ہوئی، تو سمجھے گا نہیں. تو اس لیے بیان میں ہم پہلے تربیت کرتے ہیں کہ وہ سمجھے، تاکہ مسجد حبیبیہ کی بات ہو یا اہل سنت کے کئی نظریات کی بات ہو تو فکری طور پر نوجوان تیار رہیں، صحیح ہے؟ وہ سختی اور نرمی کو سمجھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ سختی نہیں ہے، پھول ہے، اس لیے کہ جب حضور کی محبت کے لیے، حضور کے دشمنوں کے لیے خطاب کیا جائے تو پھول اسی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جس کو گلاب سے پیار ہو تو کانٹے بھی اچھے لگتے ہیں، کانٹے بھی، تھوڑے سے چپ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا توجہ رکھو اس چیز کی طرف، عبداللہ بن ابئی یہ بڑا خطرناک تھا، اس پر منافقین کے اصل چہرے کی نقب کشائی پہ میں نے پوری تحقیق کی ہے، یہ یثرب کا رہنے والا تھا اور بڑا چنڈ تھا، بڈھا تھا، لمبی داڑھی چیز کی، اور یہ بڑا چرب زبان تھا، بڑے صفائی سے لوگوں کو گھیر لیتا تھا، جب اس نے یہ چاہتا یہ تھا کہ میں یثرب کا گورنر بن جاؤں، امیر بن جاؤں، لیکن جب حضور آئے، حضور نے یثرب کو مدینہ بنایا تو اس کی کرسی گئی، اب اس کو بڑا بغض تھا، تو یہودیوں نے دیکھا کہ حضور کے مقابلے کے لیے کوئی بندہ ملے، ان کو پلا پلا یہی مل گیا، یہودیوں نے کہا کہ پیچھے انویسٹ ہم کریں گے، تو مسلمانوں والا لبادہ پہن کر گھس جا، اور کرنا ایک کام ہے، مسلمانوں کی عقیدت رسول سے کم کرنی ہے بس، اور ظاہراً سامنے نہیں، ظاہراً اپنے آپ کو عاشق رسول شو کرنا ہے، پیچھے ان کو اپنی جماعت کے حجرے کے اندر لے جا کر وہاں ان کا دماغ خراب کرنا ہے، تو روایات کے اندر موجود ہے کہ جمعے کے دن عبداللہ بن ابئی پہلی صف میں بیٹھتا تھا، اور حضور جیسے ممبر پر آئے نا تو حضور سے کہیں یا رسول اللہ اجازت ہے مجھے، سرکار فرمایا ہاں، تو کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو کہے اے لوگوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رحمت للعالمین جل وغیرہ ہے، لوگ کہیں کتنا بڑا عاشق رسول اللہ، اور سرکار اسے برداشت کریں، اس لیے کہ قوموں کے ذہن ابھی نہیں بنے، حضور چاہتے تو اسی وقت اس کو لٹکا دیتے، حضرت عمر نے کہا حضور لٹکائیں اس کو، فرمایا نہیں، جن کے ذہن نہیں تیار ہے نا وہ کہیں گے کہ محمد کلمہ بھی پڑھاتے اور محمد مارتے بھی ہیں، تو سرکار کو تبلیغ کا خیال تھا، سرکار کو ان سادہ لوگوں کے ذہنوں کا خیال تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سرکار کے جملے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی پھر یہ شور کریں گے کہ دیکھو کلمہ بھی پڑھاتے اور مارتے بھی ہیں، لہذا جانے کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی، اور اس معاملے کو خدا کی طرف چھوڑ دیا کہ اتنا بڑا منافق حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں حضور آپ کا چہرہ ایسا، حضور آپ کی شان ہے، آپ آئے مدینے میں رونق آ گئی، برکت آ گئی، اور دل میں حضور کے لیے بغض ہو، دل میں حضور کے لیے، اور جو نیوٹرل صحابہ وہ کہیں کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، دیکھو کھڑے ہو کر حضور کی تعریف بھی کر رہا ہے، اب جب خطبہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھے کہ نئے کون مسلمان ہوئے تھے، ان کو کہیں آئیں میرے ساتھ، تو لوگ کہیں ہاں ہاں آپ کے ساتھ تو ضرور چلیں گے، آپ تو یقیناً بڑے عاشق ہیں، ان کو پھر اپنے حجرے میں لے جائے اور پھر کہیں دیکھو بھائی بات تو ٹھیک ہے، اب ہم رسول کو مانیں کہ خدا کو مانیں، کہا جی خدا کو مانیں گے، تو کہا پھر رسول نے آج خطبے میں پتا ہے تمہیں کیا بات کر دی، دیکھو یہ کیسی بات کر دی، تو پھر حضور کے خلاف ذہن بنانا، سمجھ رہے ہو؟ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، میں کتنی تفصیل اس کی بتاؤں، کہ حضور کے خلاف ذہن بنانا، جس طرح یہ دیکھو بات تو عشق سے ہی ہے، لیکن یہ یار بجلی چوری کرتے ہیں یار، یہ دیکھو چراغے کرتے ہیں یار، یہ جھنڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں چوری کی بجلیاں، میں نے کہا چوری کی زمینوں پر تم نے مسجدیں بنا دی، تمہاری نمازیں مقبول ہو گئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ناچ گانے کے بارے میں نہیں کہے گا، کہ دیکھو اتنا خرچہ تو کسی بیوہ کے لیے دے دیا جاتا، اتنا خرچہ تو کسی کی شادی کے لیے دے دیا جاتا، اس لیے کہ یہ چراغا کرنے والے زکات بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، بیواؤں کا بھی خیال رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کو بیواؤں کا خیال سینما میں جانے والوں کے لیے یاد نہیں آئے گا، اس کو فتویٰ یاد آئے گا میلاد میں، دیکھو اس کے رسول ہونا چاہیے لیکن اتنا خرچہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کہا اب تو ہوگا، اب تو ہوگا، اب ایک گلی نہیں اب دس گلی چھپے گی، اس لیے کہ جب تو چڑے گا تب تو عظمت ظاہر ہوگی نا، جب تو بتکے گا تو عظمت ظاہر ہوگی نا، اس لیے کہ جس ذات سے محبت کرنی ہے اس سے تو چڑ رہا ہے، اپنے بچے کے ولیمے کے لیے، اپنے بچے کے پیدائش کے دن کے لیے، تجھے بیواؤں کا خیال نہیں آتا، تو کہتا نہیں نہیں میں نے ان کا حق پہنچا دیا، تو میں نے کہا یہاں پر بھی حق پہنچ گیا ہے، اور الحمدللہ جن کے صدقے ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں وہ محبوب آ گئے ہیں، اس لیے جھوم کر اس کا جشن منا رہے ہیں، یہاں پر اتنے لوگ ہیں جن کے چہرے میں جانتا ہوں جو کئی کئی غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، لیکن جب جشن آتا ہے تو پھر غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، کہا پہلے تو کھلایا تھا تجھے جو مجھ پر حق تھا وہ دینے کے لیے، آج مصطفیٰ کے نام پر کھا، پہلے بھی مصطفیٰ کے نام پر تھا لیکن آج تو ان کا دن ہے تو کھا، لے کپڑے لے جا اور چراغا بھی ہو، اس لیے کہ چراغا جشن جھنڈے یہ اظہار محبت ہے، لوگوں کو پتا چلے، گزرنے والا بھی دیکھے آخر اس نے چراغا کیا ہے تو کسی کے لیے ضرور کیا ہے، کسی سے یہ پیار ضرور کرتا ہے، تو میرا عقیدہ ان چراغوں سے واضح ہو جائے گا، اپنی جگہ پر یہ غیر ضروری چیز ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ مل گئی تو یہ ایک لحاظ سے اخلاقی ضرورت بن گئی. کیا ضرورت بن گئی ہے؟ تو عبداللہ بن ابی نے بہت زیادہ تنگ کیا، جب یہ اپنی موت مرانا تو حضور سجدے میں چلے گئے، کہا یا اللہ تو نے اپنے نبی کو صبر کی توفیق دی اور میری امت کا فرعون مرا، اس کا جو بیٹا تھا وہ عبداللہ، وہ صحابی رسول تھے. سورہ منافقون پڑھیں گے تو سب آ جائے گی بات آگے. صحابی رسول تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، ابھی ذہنی تربیت اتنی نہیں تھی، ذہنی تربیت اتنی نہیں، دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے، آپ سب کو جبہ دیتے ہیں، میرے باپ کو بھی دے دینا یا رسول اللہ. سرکار فرما ہاں ہاں بالکل بالکل، جبہ دیا. لیکن محدثین نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو دیا تو تبرک کی نیت سے دیا، اور اس کو دیا تو احسان کی نیت سے دیا. تو جب نسبت، یہ کہتے ہیں اگر حضور کے جبے سے شفا مل جائے اور نجات ہو جائے تو عبداللہ بن ابی کی کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا نجات کے لیے دیا ہی نہیں تھا، نجات کے لیے دیا ہی نہیں تھا، تبرک کے لیے دیا ہی نہیں تھا. جن کو دیا ہے، متواتر حدیثیں موجود ہیں، جبہ دو کر صرف پانی پیا ہے تو مریضوں کو شفائیں مل گئیں. جن کو دیا ہے ان پر متواتر روایت. یہاں تو دیا ہی تبرک کے لیے نہیں کہ ہم پر سوال بنے، یہاں تو دیا ہی مغفرت کے لیے نہیں کہ سوال بنے، یہاں تو احسان کے لیے دیا ہے. ایک احسان اس لیے کہ ایک غزوے میں آپ کے چچا حضرت عباس کا جبہ پھٹ گیا تھا، کیوں حضرت عباس اونچے قد کے تھے تو ستر ظاہر ہونے کا ڈر تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے تو دو. تو عبداللہ بن ابی کے پاس ایکسٹرا ایک جبہ تھا اور وہ لمبے قد کا تھا، اس نے جبہ دیا اپنا، سرکار اپنے چچا کا احسان اتارنے کے لیے جبہ دیا. یہ بھی محدثین نے لکھا ہے. اور حضور نے یہ دیا، اس دینے پر منافقین نے دیکھا کہ تھا دیکھو کتنا کمینہ یہ شخص، لیکن حضور نے احسان کیا تو کہتے ہیں کہ 950 منافقین نے کلمہ پڑھ لیا. 950 منافقین نے کلمہ پڑھ لیا. آؤ حدیث مکمل کر لیتے ہیں. یہاں پر اسی سوال کو سمجھانے کے لیے میں، کیونکہ یہ گھما کر بات لا کر آپ جب ساری فضائل بیان کریں گے نا تو پھر کہیں گے ہاں جبہ تو عبداللہ بن ابی کو بھی دیا گا، لیکن ظالم یہ فرق نہیں کریں گے کہ عبداللہ بن ابی کو تو ایک دفعہ دیا ہے اور صحابہ کو ہزاروں دفعہ دیا ہے، تو ان میں دونوں میں کیا تطبیق ہوگی، تطبیق کیا ہوگی؟ انہوں نے برکت کی نیت سے لیا، ان کو برکتیں ملی ہیں، یہاں پر برکت کی نیت ہی نہیں تھی بلکہ احسان چکانا تھا اور ان پر اپنا روب ظاہر کرنا تھا، روب ظاہر کرنا تھا، اور اس میں یہ حکمت تھی. آئیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام دیکھیں. سرکار نے جبہ مرحمت فرمایا اور اس کے بعد سرکار نے اس غسل کے پانی میں ہاتھ بھی ڈالا، اور کہتے ہیں کہ جب قبر تیار ہو گئی تو حضرت اسامہ بن زید اور ابو ایمن ساری، حضرت عمر اور ان کے غلام اسود کو حضور نے قبر تیار کرنے کے لیے کہا تھا. جب قبر تیار ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ سے سنیے اس حدیث پاک کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی قبر کو، بقیہ حصے کو صاف کیا. کہتے ہیں فلما فرغ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جب قبر بنانے سے فارغ ہو گئے تو حضور داخل ہوئے، کہاں؟ قبر شریف کے اندر، قبر شریف کے اندر. فاستجع فی، اور لیٹ گئے، لیٹ گئے. فقال، اور قبر میں لیٹے لیٹے حضور نے کہا، ملا جی کہتی نمازیں کام آئیں گی، ہم نے کہا نمازیں کام آئیں گی نسبتوں سے، ملا جی تیرے سے زیادہ نمازیں حضرت انس ابن مالک میں پڑی ہے، لیکن جامع ترمذی میں آتا پریشان بیٹھے. سرکار نے فرمایا انس کیوں پریشان ہے؟ کہنے کے حضور میدان محشر یاد آ رہا ہے. تو کہا پھر؟ تو کہا مجھے فکر لگی. کہ کس چیز کی فکر ہے؟ کہنا اینا یطلبک یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. حضور نے یہ نہیں کہا نمازیں تو پوری پڑی، نماز کی فکر کر مجھے کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہاں ہاں پولیس صراط پر ملوں گا. کہا حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا میزان پر ملوں گا، کہا وہاں نہ ملے تو کہا کوثر پہ ملوں گا. اس سے پہلے کہ یہ کہتے وہاں نہ ملے فرمایا چپ ہو جا، ان تینوں میں سے کہیں بھی مل جاؤں گا. تو آپ دیکھیں نمازیں ضروری ہے، لیکن اس سے ضروری نسبت مصطفیٰ ہے. نجدی تیری تبلیغ کو نہیں مانیں گے، صحابہ کی تبلیغ کو مانیں گے، اس لیے کہ تین کی پوری نہیں ہوئی تھی، سات کی پوری ہوئی تھی. تو جن کی پوری ہوئی تھی ہم انہی سے سیکھیں گے، جن کی پوری ہوئی تھی ہم انہی سے سیکھیں گے. اب آپ سنیے، سرکار قبر میں لیٹ گئے، لیٹ کر سرکار نے جملہ کہا، توجہ سنیے، فرما اللہ الذی یحیی و یمیت، اے اللہ، اللہ وہی ذات ہے، قبر میں لیٹ کر حضور پڑھ رہے ہیں، اللہ وہی ذات ہے جو حی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے حیات ہے اور اسے موت نہیں آئے گی. اغفر لامی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ تیری یہ شانیں ہیں، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. وَوَسِعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور یہ جو قبر ہے میری ماں کی اے اللہ اس کو وسیع کر دے. پہلے اللہ کی صفات بیان کی، یا اللہ تو حی ہے، لا یموت ہے، یحیی و یمیت ہے، اس ناموں کے صدقے میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے اور اسے بخش دے. اب جملہ جب ختم کر رہے ہیں، حدیث ختم یعنی دعا کو جب حضور ختم کرتے ہیں تو آگے کہتے ہیں بحق نبی یہ کام، جملہ سنے آپ، یا حضور خود اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں سخت اس کو لگے گے میرے جملے جس کے دل میں شاید احترام رسالت ابھی گھر نہیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جو حضور کی نسبتوں کا مذاق اڑائے، جو حضور کے پاکیزہ وسیلے کو ماننے والی امت کو مشرک اور کافر اور جہنمی کہے، اس وقت وہ جملے تمہیں سخت نہیں لکھتے. میں تو امت کے دفاع میں بات کر رہا ہوں. میں تو رات کو گڑگڑانے والے، رسول اللہ کا واسطہ دینے والے ان عابدوں، زاہدوں، ذاکروں کی بات کر رہا ہوں. حضرات گرامی توجہ رکھیے، فرمایا بحق نبیک، اے اللہ اس تیرے محمد عربی کے وسیلے سے یہ دعا قبول کر لے. بھابھی کہتے ہیں وہ تو حیات تھے نا، سامنے موجود تھے، اس لیے وسیلہ جائز تھا. آگے حضور نے اور فرمایا، فرمایا کہ والانبیاء الذین من قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے تیرے رسول النبی گزرے ہیں ان کے وسیلے سے میری ماں کو بخش دے. اب دونوں آگے دیکھ، اب یہاں پر دونوں چیزیں آ چکی ہیں. یہاں پر بولو، دونوں چیزیں آ چکی ہیں، اور کہ یا اللہ میرے وسیلے سے بھی، اور اس حدیث کو بھولو گے تو نہیں، جہاں یہ وسیلے کی بات کرے بچ چپک جائے اس کے ساتھ، یا یہ مسلمان بن جائے یا پھر آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے، تاکہ لوگوں کو، کیونکہ دماغ جب مار دی جائے نا تو دوسری لکڑی نہیں صاف کرتا، ٹھیک ہے. لیکن بات آپ کریں اصلاح کی نیت سے، بات آپ کریں کہ دل میں محبت رسول اتر جائے، کیونکہ ہم کسی پر ٹھونسنا نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص گمراہی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، تو یہ ہماری نجات کا باعث ہے. بات کریں خیر خواہی کی نیت سے، بات کریں اصلاح کی نیت سے. جو اصلاح کو قبول کرنا چاہے، جو اصلاح کو قبول کرنا، جو حدیث سننے کے بعد بھی کہیں نہیں یہ غلط ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے. پہلی نظر میں بڑی اصلاح ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور جب وہ نئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو پھر دوسرے طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت، شرک کیا، کفر کا فضلہ ہے نجاست تیری. یعنی اب تو پھر جو ہے مکمل طور پر اس سے نفرت کی جائے گی، اس لیے کہ ہدایت کے پیمانے تیرے سامنے واضح کر دیے، تیرے دل پر مہر لگ گئی ہے، اور جس پر دل پر مہر لگ جائے اس سے ہم بات نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی حق قبول کرنے والا ہے تو یہ نہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، نہیں نہیں، تم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تو آؤ جہنم سے بچیں اور وہی عقیدہ لے لیں جو صحابہ نے لیا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر اس چیز کو واضح طور پر ذکر کیا گیا. آخری بات یہاں پر سنیں، اور سرکار نے آگے کیا فرمایا، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کیا پیاری دعا ہے، سبحان اللہ. یا اللہ تو تمام سے رحم کرنے والوں سے بڑا رہے. وَكَبَّرَ عَلَيَّ أَرْبَعًا، چار تکبیروں کے ساتھ سرکار نے جنازہ پڑھایا. وَأَدْخَلُوهَا لَحَد، اور پھر لحد میں داخل کیا. وَهُوَ العباس وابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، اور لحد میں اتارنے والوں میں، لحد میں اتارنے والوں میں کون تھا؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر تھے اور حضرت عباس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ حدیث کا پورا ترجمہ سنیں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، توجہ میری طرف رکھیے گا، سرکار دوارم سلام سے تشریف لائے اور سرکار ان کے سرے مقدس کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے ماں تجھ پر اللہ رحم کرے، تو میری ماں تھی میری ماں کے بعد. مجھے جب بھوک لگتی تو کھانے کو دیتی، مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو مجھے کپڑا دیتی، تو میرے لیے بہتری کا انتظام کرتی تھی. اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اے میرے ماں، اور آخرت دار الآخرت اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں تیری تجھے اپنی رضا کی چادر سے ملبوس کر دے. پھر حضور نے حکم دیا کہ میری ماں کو تین دفعہ غسل دیا جائے، اور پانی جب لایا گیا تو اس میں کافور تھا، سرکار نے اس میں اپنے ہاتھوں کو داخل کیا، اور پھر سرکار نے اپنا جبہ مبارک بھی عطا فرمایا اور فرمایا خائیہ وکفنہا، خاص طور پر میری ماں کو اس سے کفن دینا ہے، جسے آپ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو خاص طور پر میری ماں کو
اس سے گویا کہ کفن دینا ہے. پھر حضور نے بلایا اسامہ بن زید کو، ابو ابی انصاری کو، سیدنا فاروق اعظم کو، فاروق اعظم کے غلام اسود کو، حکم دیا قبر کھودو. جب قبر کھودی گئی، جب لحد کے قریب پہنچ گئے، کیونکہ لحد گڑا یوں کھود کے یوں کھودا جاتا ہے، تو جب یہ چیز تیار ہو گئی اور لحد کھودنے کی گویا کہ بات جب آ گئی، تو سرکار دو عالم خود بھی تشریف لے آئے اور سرکار نے ان میں ہاتھ بٹایا، اور پھر سرکار اپنے ہاتھ، اپنے معصوم ہاتھوں سے، دست مبارک سے، وہ ہاتھ جسے خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے، اس سے سرکار اس قبر سے مٹی باہر نکالتے تھے. پھر جب قبر تیار ہو گئی، سرکار قبر شریف میں تشریف لے گئے اور سرکار لیٹ گئے، لیٹ گئے، اور لیٹ کر حضور نے فرمایا اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. اے اللہ، تو حی ہے، تو ہی زندہ رکھنے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے، اور تو ہمیشہ سے حیات ہے، تجھے موت نہیں ہے. اغفر لی امتی فاطمہ بنت اسد، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. ووصی علیہ مدخلہا، اور میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے. بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین، میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے وسیلے سے مولا میری ماں کو بخش دے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. مولا تیرے حبیب کے وسیلے سے، تیرے انبیاء کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے وسیلے سے آج اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اور حدیث میں آگے جملے موجود ہیں کہ سرکار نے چار تکبیریں پڑھی، لحد میں اتارا، اور حضرت عباس اور حضرت ابوبکر نے لحد میں اتارا. آخر میں ایک بات سن لیجیے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے، فیہ روح بن صلاح وسقا ابن حبان وسقہ ابن حبان والحاکم وفیہ ضعف وبقیۃ رجال الصحیح. اس اعتراض کا ذرا جواب سن لیجئے. امام حشمی کرتے ہیں اس میں کہ راوی ہے روح بن صلاح، اس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، درست ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کی توثیق کی ہے. فیہ ضعف، لیکن اس میں ضعف موجود تھا. وہ بقیت الرجال ورجال الصحیح، اور باقی جتنے بھی راوی ہیں وہ صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں. وہابی کو جواب نہیں بنے گا تو یہاں آپ کو پکڑے گا، کہے گا کہ جناب دیکھو راوی ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف تو لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، توثیق کی ہے کہ راوی درست ہے، اور گویا کہ امام حاکم نے توثیق کی ہے. اور یہ جو کہا نا فیہ ضعف، اس میں ضعف ہے، تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جراح غیر مفسر ہے، یہ جراح مفسر نہیں ہے، صرف ضعف کہا، کس بنا پر ضعف ہے یہ بیان نہیں کیا گیا، تو لہذا جراح غیر مفسر معتبر نہیں ہوتی ہے، جراح مفسر معتبر ہوتی ہے، لہذا یہ جواب جاتا ہے اور یہ راوی بالکل ٹھیک قرار پاتا ہے، اور اہل سنت کی فتح بالکل عام ہو جاتی ہے. تو حضرات گرامی، آج کے درس میں دیکھو مولا کی آج دوسری نشیت ہو گئی. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. شیعوں تمہارے پاس تو جو ہے کہ 15 منٹ میں تم قلعے گرا رہے ہوتے ہو، ابھی تو ہمارا دوسرا دن گزر گیا، 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں دیکھو، اور ہماری ابھی 2 نشستیں ہوئی ہیں. کتنی نشستیں ہوئی ہیں؟ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست بھی اسی موضوع پر ہوگی، اور کل میں کیونکہ یہ فضائل مرتب ہو رہے ہیں، تو کل کی نشست میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعے کو ہم دوبارہ ذکر کریں گے. میں چاہتا آج بھی ذکر کرتا، لیکن قصدن میں نے فضائل کو اس لیے بتایا کہ ہمارے سارے بچے نوجوان موجود ہیں، ان کو یہ مکمل طور پر عرفان مل جائے کہ حضرات اہل بیت کون ہیں، مولا علی کون ہیں، ان کا شجر نسب کیا ہے، ان کے والدین کی کیا شان ہے، ان کے گھرانے کی کیا شان ہے، سرکار نے ان کو مرتبہ اور مقام کیا عطا فرمایا. اس لیے کہ جیسے صدیق اکبر کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، اسی طرح سیدنا علی کا احترام بھی ہمارے دلوں میں آ جائے. اور یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اس میں محبت اللہ اس کے رسول کے لیے کرنی ہے. میں جب سیدنا صدیق اکبر پر بولتا ہوں تو لوٹ کر گھر آتا ہوں، پھر مولا کے فضائل پڑھتا ہوں تاکہ دل وہابیوں کی طرح ایک طرف نہ چلا جائے. اور جب مولا کی شان بیان کرتا ہوں تو رات کو جا کر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پڑھتا ہوں کہ دل خارجیوں کی طرح ایک طرف نہ چلا جائے، تاکہ ہم بالکل اعتدال سے رہیں کہ جن کی محبت درجے کے ساتھ دل میں آنی چاہیے، یہ ضروری ہے، یہی ایمان کی بقا ہے. اللہ آپ کے اعتکاف اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میرا مقصد صرف دینی شعور، دینی مزاج دینا تھا، اور میں نے صحابہ کے جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ سنیت کا مزاج کیا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، سنی سنی کیوں ہے، اور سنی کے اندر یہ کیفیت کیوں ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.